گفته خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشره، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
رسالة زياد درود والسلام، بيج نمبر 4، فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، نمبر 11. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر
اہل
سنت، یہ ارشاد فرما دیجئے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعے عطا فرمائے؟
اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 یعنی 500 جمعے ادا فرمائے، کیونکہ جمعہ شریف جو تھا وہ ہجرت کے بعد فرض ہوا، تو مدینہ مدنی زندگی ہے 10 کی، 10 میں اتنے جمعے آتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ خوابوں کے ذریعے بہت ساری بشارتیں اور اچھے خواب بزرگوں سے متعلق بھی ہوتے ہیں، بعض مکہ مدینہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق بھی ہوتے ہیں، اور وہ عوام میں بیان کیے جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے اور طرح طرح سے کلام کرتے ہیں، بعض تو انکار کرتے ہیں، بعض مذاق اڑاتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائیں کہ اس طرح کی جو بشارتیں خوابوں میں بیان کی جاتی ہیں تو اس کے تعلق سے ہمارا کیا ذہن اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا اس طرح کے اچھے خواب عوام میں بیان کرنے کا بینیفٹ ہوتا ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے، اور کیا بیان کرنے چاہیے؟ ان 3 موضوعات پر اگر ہماری رہنمائی ہو جائے، اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو.
خواب تو بالکل، یعنی کہ خوابوں کا تو انکار جانور بھی شاید نہیں کرے گا، خواب تو سب بھی دیکھتے ہیں، اور اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں، برے خواب بھی دیکھتے ہیں، اور وہ ویسے یعنی کہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھتے ہیں. خوابوں کی حقیقت تو ہے، اور احادیث مبارکہ میں خوابوں کا تذکرہ ہے. نبی کا خواب یہ وحی پر مشتمل ہوتا ہے، اور بالکل یعنی کہ وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، یعنی قطعی، یعنی یقینی، وہ دلیل. البتہ غیر نبی کا خواب دلیل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اچھے اچھے خواب ہوتے ہیں، تو ان کا اثر بھی ہوتا ہے واقع، یعنی کہ پھر تعبیر پوچھنے میں بھی مسائل ہوتے ہیں، تعبیر کس سے پوچھے، کس وقت پوچھے، اور وہ تعبیر بتانے والا جو ہے نا وہ معبر ہو، یعنی کہ قرآن حدیث پر اس کی نظر ہو، عربی زبان بھی جانتا ہو، تعبیر کا فن بھی پھر اس کو معلوم ہو، ہر عالم تعبیر نہیں بتا سکتا, یہاں تو خیر ہر وہ فٹ پاتھ یا بھی تعبیر بتا رہا ہوتا ہے, اور عام طور پر مطلب ہے کہ جو تعویذ دھاگے کر رہے ہوتے ہیں بابا جی تعبیریں وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح جس کو تعبیر کا علم نہیں ہے, فن تعبیر سے جو واقف نہیں ہے اور اس نے اتنا علم حاصل نہیں کیا, تو وہ تو خواب کی تعبیر بتائے گا تو اس کے لیے شرن جائز ہی نہیں ہے نا, اور اندھیرے میں تیر مارے گا اور یہ جائز نہیں ہے. اور پیر اگر ہے تو پیر کے لیے بھی شرط نہیں ہے کہ وہ فن تعبیر سے بھی مطلب آگاہ ہو, تو وہ پیر بھی ہے اور تعبیر نہیں جانتا تو اپنی مطلب اپنا بھرم رکھنے کے لیے اس کو الٹا سیدھا وہ جواب دینا نہیں چاہیے, بلکہ معذرت کر لینی چاہیے کہ میں علم تعبیر نہیں جانتا. کوئی بات نہیں, اس سے مطلب اس کی شان میں فرق نہیں آئے گا اگر ہے تو, اور شان نہیں ہے تو تعبیر بتانے سے کوئی شان بنے گی نہیں, وہیں کا وہیں رہے گا اور گناہگار الگ ہوگا اگر اس نے غلط سلط تعبیریں اپنا بھرم رکھنے کے لیے دے دی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد مبشر امتیاز ہے, میں ریسکیو 112 کو ملتان کا حصہ ہوں. ہمارا فلڈ میں کیمپ لگا ہوا ہے ہیڈ محمد والا پہ, میں اس کا انچارج ہوں. ہم فلڈ افیکٹڈ ایریا سے لوگوں کو نکال کے یہاں لا رہے ہیں. کافی بار کالز آ چکی ہیں کہ ہمارے گھر میں اور ہماری بستی میں سانپ آ گئے ہیں, تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس سانپ کو اٹھا کے اس گھر سے یا اس بستی سے باہر لا کے پھینک دیتے ہیں. تو کیا ہم یہ صحیح کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کو فوراً مار دینا چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں.
فتح رضویہ شریف کی روشنی میں میں جواب عرض کرتا ہوں اس سوال کا. سانپ کو مار دینا یہ مستحب ہے, ایک افضل کام ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کو مار دینے کا حکم فرمایا ہے. یا کہ حرم شریف میں بھی احرام کی حالت میں بھی سانپ کو مار دینے کی اجازت ہے, اور جو خوف سے سانپ کو چھوڑ دے اس کے لیے لفظ لیس منی یہ حدیث سبق میں آیا, یعنی وہ شخص مجھ سے نہیں. اچھا, اب اس میں کچھ ایسی اقسام بھی ہیں سانپ کی کہ جس میں وہ کچھ قیودات ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سفید رنگ کا سانپ جو سیدھا چلتا ہے, چلنے میں یوں بل نہیں کھاتا, مطلب سانپ یہ بل کھاتا ہے, تو سیدھا چلتا ہے سفید رنگ کا سانپ ہے, تو اس کو نوٹس دیے بغیر, خبردار کیے بغیر, ڈرائے بغیر مارنا یہ منع ہے, ممنوع ہے. اور اسی طرح وہ سانپ جو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاؤں تعظیمن کے گھروں میں رہتے ہیں, انہیں بھی بے انذار و تحذیر نے ڈرائے بغیر اور نوٹس دیے بغیر مارا نہ جائے. مگر ایک قسم کا سانپ مدینہ شریف ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر دو سفید لکیریں ہوتی ہیں, اور ابتر نامی ایک اور سانپ, اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے. اس طرح مطلب کہ ان دونوں قسم کے سانپوں, کبود رنگ کوتا دم, تو چھوٹی دم والا اور کبود رنگ کا, ان دونوں قسم کے سانپوں کا خاصہ یہ کہ جس کی آنکھ پر یہ نظر ڈال دیں یہ دونوں سانپ, وہ بندہ اندھا ہو جائے. اگر حاملہ عورت انہیں دیکھ لے اس کا حمل گر جائے. اس طرح کے سانپ اگر مدینہ منورہ کے گھروں میں بھی رہتے ہوں تو ان کا مارنا بے انذار کے جائز, یعنی کہ بغیر ان کو وہ ڈرائے ڈائریکٹ مار دینے کی اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محبوب عالم اتاری فیصل آباد سے میرا پولٹری کے شعبے سے تعلق ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بہت ہی نازک حالات کی صورت میں صبر کا دامن کیسے تھامے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں, اور دعاؤں کی درخواست ہے میرے لیے میرے والدین کے لیے.
کربلا میں جو آل رسول پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلی تھیں اور بھائی بھتیجے بھانجے امام علی مقام کے سامنے جو شہید ہوئے اور جو کیفیات تھی, تین دن کی بھوک پیاس, تو ایسے حالات تو اور کسی کے ساتھ ہوں یہ بعید از قیاس, میں سوچا بھی نہیں آ سکتا. تو ان حالات میں بھی امام علی مقام اور آپ کے رفقا نے اور اہل بیت اطہار نے, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, سب نے صبر ہی تو کیا تھا. اب یہ کہ اور کون سے نامساعد حالات ہوں گے جن میں صبر کرنا ناممکن ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ جتنا عمل دشوار ہوتا ہے اتنا نام اعمال میں وزن دار ہوتا ہے. افضل الاعمال احمزوها, افضل عمل وہ ہے, یعنی اعمال میں افضل عمل, یعنی سب سے افضل عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت, تکلیف, محنت, مشقت زیادہ ہو. تو جتنا صبر دشوار ہوگا انشاءاللہ اتنا اجر بھی زیادہ ملے گا, ثواب بھی زیادہ ملے گا. اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ کربلا کا ایک پھیرا لگوا دے, جو بہت زیادہ مصیبت زدہ ہو تو صبر نہ ہوتا ہو. ننے علی اصغر کا جلوہ دیکھے تصور میں کہ کس طرح اپنے بابا جان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں تھے اور پیاس کی شدت سے گلا سوکھا ہوا تھا, اسی سوکھے گلے پر ظالموں نے تیر چلا دیا اور اپنے بابا جان کے ہاتھوں میں جھرجھری لے کر یہ ننا منا بچہ شہید ہو گیا. اس وقت بابا جان پر کیا گزری ہوگی ان کے, جب ان کی امی نے اپنے 6 مہینے کے اس پھول کو دیکھا ہوگا خون میں نتھرا ہوا, خود میں لتھڑا ہوا, ان پر کیا بیتی ہوگی. ان سب نے صبر ہی تو کیا, اور صبر کرنے والے کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج کسی کے ساتھ کوئی پولیس والا ہو تو اس کے پاؤں زمین پر نہ پڑے, اور اگر ایس ایچ او ہو تھانے دار اس کے ساتھ, یا کوئی فوجی افسر ہو اس کے ساتھ, تو کتنا ہے نا وہ پھولے, مطلب ذرا سنبھل کے بات کرنا, میری ایس ایچ او سے بڑی ترکیب ہے, فلاں سے میری دوستی ہے, آنا جانا ہے, ایس ایس پی صاحب ہمارے گھر پہ آتے ہیں, سنبھل کے رہنا, ہے نا, کیسا وہ یعنی کہ وہ تڑیاں دے گا. ایک دنیاوی میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. تو اب جس کے ساتھ احکم الحاکمین کی حمایت ہو, جس کے ساتھ رب کی مدد شامل حال ہو, اس صبر کرنے والے کا عالم کیا ہوگا. بہرحال یہ کہ صبر ہی کرنا ہے. چپ رے سیتا موتی ملسن, جے صبر کرے تا ہیرے, جے پاگلا وانگو رولا پاوے نا موتی نا ہیرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ عجیب و غریب گندے گندے واقعات, اور اس کے ساتھ ساتھ کڈنیپنگ کے واقعات, اغوا کے واقعات, پھر بچیوں کو اغوا کر کے قتل کر ڈالنے جیسے واقعات, یہ واقعات کا سلسلہ جو ہے نا یہ ہمارے یہاں مطلب کہ آئے دن کچھ نہ کچھ طرح کی اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو مجھے آپ سے سوال کرنا تھا, درخواست تھی کہ یہ واقعہ جب اٹھتے ہیں تو ایک طور پر ایک کافی ہراوڑی ہو جاتی ہے, لیکن پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر کوئی واقعات ہوتے ہیں, پھر معاملہ ٹھنڈا ہے. ایک تو یہ کیا ایسی صورت ہے, ایک تو یہ واقعات ہونے کے اسباب کیا ایسے ہوتے ہیں,
اور یہ جو لوگ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو کیا انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی مرنا ہے, اللہ کے حضور جواب دینا ہے, گھر کے گھر اجاڑ دیتے ہیں, لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں, مال لوٹ لیتے ہیں, اور مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسپیشلی یہ جو اس طرح کے جو ایک واقعات کافی افسوسناک سنے جا رہے ہیں, گندے گندے واقعات ہو رہے ہیں, عورتوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں, کیا فرماتے ہیں آپ؟
اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ.
آمین آمین.
دنیا اور آخرت کی ہم عافیت کے طلبگار ہیں.
آمین.
اللہ کریم ہماری وہو بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کرے.
آمین.
اور جو درندہ صفت لوگ تھوڑی سی تسکین کے لیے, تھوڑا سا لطف اٹھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں, پاک پروردگار انہیں سچی توبہ اس سعادت بخشے.
آمین.
اور ان سے باز رہنے کی ان کو توفیق دے.
آمین آمین.
اب حالات واقعی ہیں تو ناگفتہ بے. میں یہ سوچتا ہوں کہ جس کے بیچاری کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, ایک تو یہ اس کا صدمہ ایسا کہ جو مرتے دم تک جانے سے رہا, اب مزید صدمہ در صدمہ شاید اس کو یہ ہوتا ہوگا کہ اس کے اس فعل کی شہرت بہت ہوتی ہے, جس کو دیکھو اس میں تبصرہ کر رہا ہوتا ہے, اور نام لے کر کون سی تو ادھر تو اس گاؤں میں تو اس علاقے میں تو اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ یوں ہوا. اب اس بیچاری کو مزید بیچاری تو ہم بنا رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے. اب ٹھیک ہے قانونی کاروائی ہو اور جو اس کی حد تک جو معلومات ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ جو میں بھی قانون دان یہ بھی سیاست دان, وہ جج بنا بیٹھا ہے, وہ پولیس کا افسر بنا بیٹھا ہے, سب اپنے اپنے طور پر مطلب دے مشورے داغ رہے ہوتے ہیں, یہ ایک بڑا مجھے یوں لگتا ہے کہ جس بیچاری کا ڈکلیئر ہوا نا, اب وہ تو اس کا خاندان ان کو تو مطلب یہ کہ بیچارے جواب دے دے کر تھک گئے ہوں گے, اور وہ جو اس کی عزت اور آبرو ایک تو اس درندے نے ضائع کی, اس کا صدمہ تو سب کو ہونا ہونا ہے, پھر یہ جو شہرت کا صدمہ جو ہے نا, یہ ان کو مطلب یہ کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا, اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب جیسے کسی نے خودکشی کی, ہمارے یہاں اس کی بھی ٹرینڈ ہے خودکشی کی, تو اس کا نام علاقہ یہ سب ڈکلیئر ہوتا ہے, اخباروں میں بھی آتا ہے سب اس کا, اور دے چرچا ہوتا ہے اس کا. اب یہ خودکشی کی, اس نے کیا تو گناہ, مگر اس کے لیے دعا تو ہو سکتی ہے نا, دعائے مغفرت کرے جس کو پتا ہے وہ, لیکن اب دوسروں کو بتانا اس کا عیب کہ اس نے فلاں نے خودکشی کی, یہ شرن ناجائز ہے. ہاں ہاں اس کے گناہ کو ڈکلیئر کیوں کر رہے ہو آپ یار, پردہ ڈالو, اسی کا عیب ہے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے, نہ کہ اس کو مطلب ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ اچھال لے گا. یہ اخبار والے بھی جو کر رہے ہیں, جو میڈیا کر رہا ہے, یہ ایسے کام یہ غلط کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے مجھ سے ناراض ہوں گے تو دو آدھی روٹی کم کھانا, اب کسی خوف خدا والے عالم دین سے بات کریں گے نا, ہوگا علم دین کا عالم دین, انشاءاللہ وہ میری تائید کرے گا کہ بات تو صحیح ہے, کہ اگر کسی نے بالفرض خودکشی کی, آپ بتائیے کہ خاندان جو ہوگا کیا وہ خوشی سے جھوم رہا ہوگا کہ میرے بیٹے نے خودکشی کی, یا میرے بھائی نے خودکشی کی, یا میری بیوی نے خودکشی کی, ان کی تو حالتیں خراب ہوں گی. پھر یہ جب نام دے لے کر یہ چرچے ہوتے ہوں گے, ان پر گزرتی کیا ہوگی, اور ایک ایک بندہ آ کر پوچھتا ہوگا کیا ہو گیا تھا, کیوں کیا اس نے, وغیرہ وغیرہ. پھر اس کا مردہ جو چلا گیا دنیا سے, مردے کی قیمت, فوت شدہ کی میت کی قیمت جو ہے نا, یہ زندہ کی قیمت سے زیادہ سخت ہے. یہ جو مسائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں میں, تو اس لیے ایسے معاملات میں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا, واقعہ یہ قابل مذمت ہے, جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے, لیکن نام تھام کے ساتھ اس کو اچھالنا اس واقعے کو, لوگ یعنی کہ مطلب ٹرینڈ بن گیا ہے, بعض لوگ بالکل یعنی کہ لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں, اس کا تفریح بس یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم اپنا خوف ادا کرے, اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, قانون کو چاہیے کہ وہ جو بھی ایسا کر رہے ہیں, چاہے وہ کیس سوشل میڈیا پر اچھلے یا میڈیا اس کو اچھالے, چاہے کوئی بھی کچھ نہ کرے, جب یہ کیس قانون کے پاس آ گیا, قانون کی ذمہ داری ہے کہ قرار واقعی کی اس کو سزا دے, اور ایسی سزا دے کہ آئندہ کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے. جو بھی کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے, سزا بھی شریعت نے مقرر کی ہے ایسوں کی, اس کے مطابق اگر واقعی سزائیں نافذ ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدنی معاشرہ بن جائے, لیکن ایسا ہے کب, اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو بہرحال جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر قانون آپ کو نہیں پکڑتا, آپ قانون سے چھپ بھی جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں, یا تھوڑا شور ہوتا ہے تو سریوں کے پیچھے موج کر لیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ پچھلا دروازہ کھل جاتا اور آپ واپس آ جاتے ہیں نعوذ باللہ, تو پھر بھی آخرت کی پکڑ, اس سے تو بچ کر کہاں جائیں گے, وہاں تو رشوت نہیں چلے گی, وہاں آپ کی چالاکیاں نہیں چلیں گی, وہاں آپ کا روب اور اسلحہ نہیں چلے گا. تو سب کو رب سے ڈر کر سچی توبہ کرنی چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بدکاری کرنے والا جس وقت بدکاری کرتا ہے مومن نہیں رہتا, اور چور جس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا, اور شرابی جس وقت شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, ان تمام مقامات میں یا تو کمال ایمان مراد ہے یا نور ایمان, یعنی ان گناہوں کے وقت مجرم سے نور ایمان نکل جاتا ہے, ورنہ یہ گناہ کفر نہیں نہ انکار, ان کا مرتکب مرتد. اگر اسی حالت میں مارا جائے تو وہ کافر نہ مرے, یہ ایک حدیث باقی شرح میں نے بیان کی, لیکن ہے کتنا خطرناک معاملہ. اچھا مزید بخاری شریف ایک حدیث پاک, طویل حدیث ہے, اس میں سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے. اس حدیث میں چند مشاہدات نے دیکھی ہوئی باتوں کو بیان فرمایا, تو ان میں ایک بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھی وہ یہ ہے, چنانچہ فرماتے ہیں, ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تندور کی طرح اوپر تنگ ہے اور نیچے کشادہ. تندور کا منہ چھوٹا ہوتا ہے, اندر سے یہ بڑا ہوتا ہے, تو تندور کی طرح کیا دیکھا, اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برانا ہے, یعنی کپڑے نہیں ان کے پاس بدن پر. جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں, اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, ان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ زانی مرد اور عورت ہیں. آپ کو بتایا گیا کہ یہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں, تو جو بخوشی بدکاری کروائے وہ بھی گناہگار ہے. ہاں جس پر ظلم کیا گیا اور جبرن اس کے ساتھ گناہ کیا گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ عذاب نہیں ہے, وہ تو مظلوم ہے, اس کے لیے تو آخرت میں اجر ہے, ثواب ہے اس کے لیے, اس پر ظلم ہوا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اس کے لیے, اس کے تو درجے بلند ہوں گے جس نے مطلب جو مظلومہ ہے. بہرحال یہ کہ ہمیں اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے اور سب کو خوف اللہ پاک کا پیدا کرنا چاہیے, یہ کام بڑا گھنونا ہے, اس میں بڑے مطلب یعنی کہ اس کے نتائج بیان کے. حضرت خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب چادر اور چار دیواری میں فرماتے ہیں, الغرض زنا یعنی بدکاری, وہ فعل شنیر یعنی وہ گدونا اور گندا کام ہے کہ اس کی شامت سے اور اس کی پاداش میں, یعنی اس کے سبب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نمبر وار بیان فرمائی. نمبر ایک, بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، بلائیں نازل ہوتی ہیں. نمبر دو، دشمن غلبہ پاتا ہے، دشمن اس پر حاوی ہو جاتا ہے. نمبر تین، رزق میں تنگی آتی ہے. نمبر چار، عزت و حیبت کا ضیاع ہوتا ہے، عزت و حیبت اس کی جاتی رہتی ہے. نمبر پانچ، عمر سے برکت چلی جاتی ہے. نمبر چھ، ملک و دولت میں بربادی آتی ہے. نمبر سات، نت نئی بیماریاں فروغ پاتی ہیں. نمبر آٹھ، دعائیں قبولیت سے محروم رہتی ہیں. نمبر نو، عذاب خداوندی کسی نہ کسی شکل میں تباہی پھیلاتا ہے. نمبر دس، روح کی نورانیت پر نفس کی ظلمت و تاریکی غلبہ پا لیتی ہے. نہ روح کی نورانیت جو ہے اس پر نفس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور بغیر توبہ مر جائے تو عذاب آخرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وغیرہ. تو یہ بدکاری جو ہے یہ بڑی خطرناک مطلب عمل ہے. تھوڑی سی مطلب اس میں اگر لذت آ بھی گئی تو کچھ نہیں. حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ گھڑی بھر کی شہوت کی پیروی طویل غم کا باعث ہے. لمحے بھر کا جو لطف ہے یہ بہت طویل اور لمبے غم کا سبب ہے. دنیا میں بھی غم، پکڑے گئے تو جو حشر ہوتا ہے تھانوں میں، جیلوں میں، اور جو بھی ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور ایسے ہم ایسے جرم ہی نہ کریں کہ ایسا ہو ہمارے ساتھ. اور پھر قبر کا معاملہ، ایمان کے خطرے کہ گناہ یہ کفر کا قاصد ہے، گناہ یعنی کہ اس سے ایمان بھی برباد ہونے کا خطرہ رہتا ہے. پھر یہ کہ قیامت کی سختیاں، قیامت کا 50,000 سال کا دن، قبر کا عذاب اپنی جگہ پر، قبر کے مسائل اپنی جگہ پر، نزا کی سختیاں اپنی جگہ پر. پھر یہ کہ جہنم کا عذاب اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ تھوڑی سی لذت آپ دیکھیں اس کے نتائج کتنے بھیانک ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اس طرح کے گناہوں کے خلاف ہم سب کو مل کر ڈٹ کر کام کرنے کی سعادت بخشے. الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، ایسے طرح طرح کے گناہگار اور مجرم الحمدللہ آج آپ کو مبلغ کے بھیس میں ملیں گے. گناہوں سے انہوں نے توبہ کی، مبلغ بن گئے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، دوسروں کو گناہ سے بچا رہے ہیں. تو سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے. تو انشاءاللہ عزوجل نمازی بھی بنیں گے، سنتوں کے پابند بنیں گے، گناہوں سے نفرت ہوگی، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، اور متقی پرہیزگار اور عاشق رسول، عاشق صحابہ و اہل بیت، عاشق اولیاء کرام بن کر ابھریں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک بنائے.
آمین آمین.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی.
فیس بک پر جو سوالات آ رہے ہیں ان میں ایک سوال یہ آیا کہ حجر اسود پہلے سفید تھا، انسان کے گناہوں سے سیاہ یعنی کالا ہوا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
جی ہاں ایسا ہی ہے. پہلے وہ حجر ابیض تھا، حجر اسود اب بنا ہے، بعد میں بنا گناہوں سے کالا، ابیض معنی سفید.
دوسرا سوال یہ کہ کیا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟
فیضان سنت جلد اول نیچے سے پیج نمبر 323 پر ہے. شام کو کھانے کے بعد کم از کم 150 قدم چلیے، 150 اسٹیپ چلنا ہے، 150 قدم، 150 قدم. شام کے کھانے کے بعد کھیلنا یہ بہتر ہے، اور یہ 150 قدم چلنے کا کال اطباء کا، طبیبوں کا ہے، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان لوگوں کا کال ہے، نہیں حدیث پاک سے نہیں ہے. عرب کے حکیم و طبیب حارث بن قلادہ نے کہا، جب تم میں سے کوئی ناشتہ کرے تو اس کے بعد تھوڑی دیر سو جائے، اور جو رات کا کھانا کھائے یعنی ڈنر، تو وہ سونے سے قبل، سونے سے پہلے 40 قدم چل لے. کہا گیا ہے کہ دن کا بہترین کھانا صبح کے وقت کا ہے اور رات کا بہترین کھانا وہ ہے جو رات کی تاریکی پھیل جانے سے پہلے ہو. اب یہاں تو ہمارے یہاں تو بڑے شہروں میں خاص کر کراچی کا ماحول ایک طبقہ ہے جو رات کو شاید 11-12 بجے کھانا کھاتا ہوگا. تاریکی تو اندھیرا تو پھیل گیا نا, اندھیرا پھیلنے سے پہلے کھانا. جیسے طلبا جو ہے نا دینی مدارس میں جامعات المدینہ میں میں نے معمول لکھا ہے کہ مغرب کے بعد کھاتے ہیں, تو مغرب کے بعد کھانے کا بہترین وقت معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پورا اندھیرا پھیلتا نہیں ہے. تو عام طور پہ جو کام دھندے والے لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو 11-12 بجے کھائیں گے پھر وہ اوندے پڑ جائیں گے بستر میں, پھر جو پھر بولتے یار وہ دائمی قبض لگی ہوئی ہے, تو کبھی یہ ہو جاتا ہے کبھی پیٹ جاری ہو جاتا ہے اور گیس ہوتا ہے تو پھلا ہوتا ہے, پھر یہ بستر اب وہ چورن پروڈکشن اور یہ سب بھی تو ہے نا یار, بکنا ہے نا ان کو بھی, ڈاکٹر کو بھی روزی کی برکت کی دعا کا پھل ملنا ہے نا, تو یہ بھی یوں ہوتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے کھانے کے فوراً بعد سوتے ہیں تو پیٹ بھی پھولے گا پیٹ نکلے گا تو پھر بولیں گے یہ تو بیٹھے بیٹھے نکلا ہے, تمہارے کھانے کھا کے فوراً بیٹھ جائیں گے تب بھی ہو سکتا ہے نکلے, مومنٹ ہی نہیں ہے کچھ. تو یہ کہ پیٹ عام طور پہ زیادہ کھانے سے نکلتا ہے, ڈٹ کے کھایا جو آیا دھکیلا انڈیلا اور چلے بس گاڑی چلتی رہی اپنی, تو اس طرح پیٹ تو نکل آتا ہے بندہ بدنما ہو جاتا ہے. کیا شرماتا بھی ہے لوگوں کے سامنے بات, اس کو مزہ بھی نہیں آتا یار یہ مصیبت کاٹا تو پھر بھی بے تو کا کھانے پینے اور بے احتیاطیوں سے اس نے باز آنا نہیں ہے تو پیٹ تو نکلے گا. اللہ خیر کرے, اللہ عافیت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تسبیحات کی جو گنتی ہے کس ہاتھ سے اور کس انگلی سے شروع کرنی چاہیے؟
یہ تو جو بھی صاحب اکرام کام ہو نا, عزت والا کام اچھا کام, وہ تو سیدھے ہاتھ سیدھی طرف سے کرنا سنت ہے, یعنی مطلقاً یہ سنت ہے سیدھی طرف سے کام. تو یہ تسبیحات بھی ظاہر سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا, یہ پورو میں جو ہے یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے انگلیوں پہ جو پڑھتے ہیں نا. تسبیح جو ہے دانے والی وہ بھی پڑھنا جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں.
آپ نے ابھی فرمایا کہ جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے, تو اگر کوئی شخص پورے کے بجائے تسبیح پر پڑھتا ہے تو یہ تسبیح کے جو دانے ہیں کیا یہ دانے بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے؟
امید تو ہے یہ بھی گواہی دیں گے, لیکن پوروں کا میں نے پڑھا ہے لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ درو دیوار ہر چیزیں اچھائی برائی کی گواہی تو دیں گی. اس میں یہ کہ جو تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مائنس گواہی ہو جائے, کسی کسی کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے اگر سب کے سامنے وہ پڑھ رہا ہے تب بھی ہو سکتا ہے وہ گواہی دے کہ یہ ریاکار تھا. میں نے ویسے تنبیہ کے لیے عرض کیا ہے, اس نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محترم پیر مرشد کی اس بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے وقت میں بے برکتی آ گئی ہے, اس کے اسباب بیان فرما دیجئے اور وقت میں برکت کا کوئی وظیفہ یا کوئی طریقہ ہو وہ بھی بیان فرما دیجئے, اور میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری زندگی موت اور آخرت کے وقت میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے یہاں جدول ٹائم ٹیبل بنانے کا سلسلہ نہیں ہوتا, اس لیے بعض ہوگا دیکھ ہم کو لگتا ہے کہ وقت میں بے برکت ہی ہو گئی ہے, ورنہ اگر ٹائم ٹو ٹائم ہر کام کیا جائے نا تو پھر یوں لگے گا کہ نہیں نہیں کافی ہے دیکھے وہ برکت ہے. جیسے کہ کھانا کھائیں گے ہم ایک گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں, ہم انہیں طے کر لیں کتنی دیر میں کھانا کھاتے ہیں مثال کے طور پہ, تو پتا چلا بھیا تو 15 منٹ میں فارغ تو ہو سکتے ہیں, 15 منٹ میں یہ ٹائم ٹیبل کے نہیں آؤ 15 منٹ میں نے اٹھ جانا ہے, مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, تو یہ پون گھنٹے کی آپ کو بچت ہوگی نا, تو برکت ہی برکت ہے. چائے तो मेरे को चार मिनट में पीनी है, हम आधे घंटे तक चाय का प्याला पकड़ के बैठे रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, तो बरकत कहाँ से आई। तो मैं घड़ी देखकर मैं इतने मिनट में चाय पीऊंगा बस, तो चार मिनट में पीऊंगा, तो ये 26 मिनट की बचत हो गई ना, ये आधा घंटा सर्फ होता था। तो इस तरह कोशिश अगर करे तो बंदा अपना वक्त बजा सकता है, यही वजीफे हैं मेन, समझे। अब बोलोगे सर दीवार पे मारता रहूं, कोई विर्थ बता दो, वजीफा बता दो कि मेरा सर फटे भी नहीं और मुझे चोट भी ना लगे, अब ऐसा वजीफा तो कहां से लाया जाए। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
ये जो आपने अभी माशाल्लाह औकात कार के ताल्लुक से, टाइमिंग के ताल्लुक से, ये तो पूरा एक सब्जेक्ट है। आपने तो कहते हैं कि तो समुन्द्र को कूजे में भर दिया, टाइम मैनेजमेंट पर तो किताबों की किताबें लोग लिख देते हैं, मगर वो बस वो लिखा लिखा लिखाई है। ये जो आपने जैसे बयान किया ना, अगर इसी में इस बात को भी अगर गौर कर लिया जाए ना कि टाइमिंग, जैसे बाहर निकलने के टाइमिंग, हर कोई घर में तो रहता नहीं है, तो बहुत सारा टाइम जो है ना आजकल दुनिया भर में, क्योंकि हम करी कराची या पाकिस्तान की बात, कराची में भी बहुत ट्रैफिक होता है, तो लोगों के दो दो ढाई ढाई घंटे, जी हाँ डेढ़ डेढ़ दो दो ढाई ढाई घंटे ये गाड़ियों में रश में गुजरते हैं। अच्छा पता है कि डेढ़ या दो घंटे के बाद ट्रैफिक प्रेशर जो है ना वो कम हो जाएगा, तो बाज लोगों का ये आपको मामूल मिलेगा जो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह के टाइम के ताल्लुक से कॉन्शियस होते हैं और अपने आप को टाइम मैनेजमेंट के साथ लेकर चल रहे होते हैं कि अपने वक्त को बचाते हैं, वो रोड पर सड़क पर जाम ट्रैफिक में अपने वक्त को जाया करने के बजाय उस वक्त कोई और काम कर लेंगे, और फिर वो जब ट्रैफिक का लोड कम हो जाता है फिर वो गाड़ी लेकर ट्रैफिक रोड पर आते हैं, तो उनका आधा एक घंटा पहुंचते आधे पौने घंटे के फर्क से ही है घर पर, लेकिन उनका बहुत सारा वक्त जो है ना वो रश में फंसने के बजाय वो किसी और काम में, मिसाल के तौर पर उस टाइम पर कोई कोर्स की आपने क्लास ले ली या इस तरह का कोई और ऐसा आप काम कर लें जिससे आपको दुनिया आखिरत का फायदा नजर आए। तो ये जो ट्रैफिक के टाइमिंग होते हैं ये तकरीबन इलाकों के या शहरों के जो है ना ये मशहूर होते हैं कि घर से निकलने के जो ट्रैफिक ऑफिस या स्कूल का जो टाइम होता है उस पर ट्रैफिक होती है, और जो वापसी का जो टाइम होता है ऑफिस वगैरह जो बंद होते हैं ये एक रश का टाइम होता है, दो या तीन टाइम होते हैं रश के, इसमें कोई और काम ले लिया जाए जो दुनिया और आखरत का भला करे। मैं जैसे आपको अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान करीम दुरुस्त करने के ताल्लुक से आप ऑनलाइन ले लेंगे, अगर इस टाइम पर ट्रैफिक होती है तो मैं ऑनलाइन कोर्स कर लूंगा, मैं दरस निजामी कर लूंगा, मैं शरीयत कोर्स कर लूंगा, कफन दफन का के जो मसाइल है वो मैं थोड़ा सीख लूंगा, तो इंशाल्लाह इस तरह भी आदमी अपने वक्त के अंदर अच्छे काम करके उसको फ्रूटफुल, जिसको एक वर्ड कहते हैं ना फ्रूटफुल बना सकता है, उसका समर हासिल कर सकता है।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मैंने रमजान में दुकान से मैंने 65 रुपया मैंने उधार खाया था, उधार बाकी, पर वो दुकानदार वाला चला गया था, मैं पैसा देने गया, दुकान बंद है, वो मालिक दुकान छोड़ के चला गया, तो मुझे पैसा देना है, तो ये पैसा कैसे दें उसको, पैसा मुझे बताइए।
अच्छा, यानी कि आपने उधार माल लिया और वो दुकान वाला गायब है, तो क्या करे, दुकान वाले का अरे किसी को पूछताछ करेंगे कहाँ रहता है, अब वो कोई तो जानता होगा ना कहाँ रहता है दुकानदार, अगर ये दुकान है तो दुकान का तो पता चल जाता है अड़ोस पड़ोस की दुकानों से, तो इस तरह उसके घर पहुंचे और उसको पैसे दें। अगर बिलफर्ज वो दुनिया से ही चला गया तो उसके जो वारिस हैं इनको देना होगा, तो वारिस भी नहीं है और कोई अता पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं कि कहाँ गया, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, तो इंतजार करें जब कभी मिल जाए, वरना लास्ट मोमेंट पर फिर वो रकम जो है वो उसकी नियत से राय खुदा में दे दे, और जब अगर वो मालिक मिल जाता है तो उसको अदा तो करना होगा।
जी, उसको अदा करना होगा।
अगर वो बाकी रखे कि ठीक है आपने दे दिया राय खुदा में, ओके कर दे, तो फिर तो चलो कोई मसला ही नहीं है, माफ कर दे दो। ورنہ ہو کہ میں تو لوں گا تو دینا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے آنے والے سوالات میں سے یہ بھی ہے کہ الٹی ٹوپی کے اوپر امامہ باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں.
اعلیٰ حضرت نے کو یہی فرمایا کہ ایسا لباس کے جو محتاج نہ ہو, عادتاً پہنا نہ جاتا ہو, یعنی جس کو پہن کے آدمی کسی بڑے کے سامنے نہ جا سکے, تو اس کو مکروہ تنزیہ فرمایا. اسی میں الٹے لباس کو حضرت نے لیا ہے. تو یہ جو الٹی ٹوپی کے اوپر امامہ باندھنا ہے تو یہ ایک اللہ عالم اس کی باندھنے والے کی نیت کیا ہے, ورنہ بہرحال یہ ایسا ہے کہ آپ اگر امامہ کا باندھ لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ٹوپی تو اس کی نظر آ نہیں رہی. اب وہ کہیں پر بھی امامہ پہن کے جا سکتا ہے, اس لیے نماز میں تو بظاہر کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں حاجت نہیں ہوگی, لیکن یہ باندھنا ایک فضول سا کام سمجھ جاتا ہے کہ وہ باندھ کیوں رہا ہے الٹی ٹوپی کے اوپر.
بعضوں کا ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ الٹی ہو کہ سیدھی ہو, وہ دونوں طرف سیدھی ہوتی ہے. جیسے تیبند, تیبند کی بھی اس طرح سلائی کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک جیسی ہوتی ہے. اور بعض لباس میں سے آتے ہوں گے, بنیان وغیرہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ سیدھے ہوں, پھر تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوا, سیدھا ہی سیدھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک اور سوال ہے, دجال کے ظہور کے وقت جب دجال آئے گا تو اس وقت جس کو سورہ کہف کی آخری آیت یاد ہوگی وہی بچ سکے گا, اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟
مدنی پنجسورہ پیج نمبر 38. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا, اور ایک روایت میں جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال کر رہے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے کہ فالج سے کیسے بچا جائے, کوئی حل بتائیں.
اللہ, اسی مریض کو اسی طرح کے مریض کو دیکھ کر, جیسے کسی کو فالج ہو گیا تو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, تو انشاءاللہ وہ بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی. نہ صرف 3 بیماریوں میں یہ دعا نہ پڑھی جائے, جیسے نزلے والے کو دیکھ کر نزلہ زکام, کیونکہ یہ بہت ساری بیماریوں کو نکالتا ہے, تو نزلے زکام والے کو دیکھ کر نہ پڑھے. اور جس کو آشوب چشم ہوا, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, پانی نکلتا ہے, یہ آشوب چشم ایک بیماری ہے, تو اس کو دیکھ کر بھی نہ پڑھے. کہ آشوب چشم سے اندھا پا جو ہے نا, اندھا ہو جانے کا مرض جو ہے نا وہ دور ہوتا ہے, یہ بھی مبارک بیماری ہے. تیسرا یہ کہ وہ خارش والے کو دیکھ کر بھی دعا نہ پڑی جائے کہ یہ جو خارش ہے اس سے وہ سفید داغ جو ہوتا ہے کوڑ سے حفاظت ہوتی ہے. ان 3 بیماریوں کے علاوہ دوسرے مریضوں کو دیکھ کر پڑے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو کافر کے مردے کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھتا ہوں کہ یہ جس مرض میں مرا اس سے بڑھ کر کون سا مرض ہوا, کفر سے بڑھ کر, اللہ اس سے ہم کو محفوظ رکھے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں یہ پڑھتا تھا, دیکھ کر میں پڑھتا ہوں یہ فرمایا ہے. اور طبی طور پر اس کی حفاظت یہ اپنی جگہ پر, اس کے یہ زیادہ تر اس طرح کے امراض جو ہے نا زیادہ کھانے سے ہوتے ہیں, بد پرہیزیوں سے, اور ورزشیں نہیں کرتے, پیدل نہیں چلتے, یہ کیا نسیں وغیرہ یہ سن ہوتی چلی جاتی ہیں آہستہ آہستہ. مطلب فالج عام طور پر تھوڑی بڑی عمر کے بعد ہوتا ہے, تو موومنٹ نہیں ہوتی تو یہ خطرات بڑھ جاتے ہیں. اگر موومنٹ کرتا رہے نا, ہاتھ پہ ہلاتا رہے, مطلب, اور کسی ماہر سے مشورہ کر کے اپنی ایج کے حساب سے کوئی ہلکی پھلکی ورزش ایکسرسائز کرتا رہے نا تب بھی یعنی کہ فوائد ہوتے ہیں, کیونکہ خاص کر بڑھاپے میں یہ نسیں جو ہے نا یہ سخت ہو جاتی ہیں اور تنگ ہو جاتی ہیں, خون کا بہاؤ جو ہے نا اس میں بھی مطلب یعنی کہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں, چربیاں اور یہ چکنا آٹے اور کھائے گا جیسے آج کل تلی ہوئی چیزیں کھائی جاتی ہیں, بوڑھے بھی بےچارے کھا رہے ہوتے ہیں جی جی بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ پھر کیا بلاکیج رگوں میں پیدا ہوتا ہے خون کی رگوں میں, اس طرح کے امراض آ جاتے ہیں, فالج ہے تکلیف دہ مرض ہے مسی مرض ہے, اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. اب اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہوں گی اس کی, کوئی ڈاکٹر ہی مطلب اس پر زیادہ تبصرہ کر سکتا ہے. یہ بیمار عابد پیج نمبر 28 پر اس کا علاج لکھا ہے, فالج و لقوا. فالج میں عام طور پہ آدھا بدن مفلوج ہوتا ہے, ہاف باڈی, اور زیادہ تر یہ الٹے ہاتھ کی طرف آتا ہے فالج, تو یہ آدھا بدن ہوا تو اس کو فالج بولتے ہیں, اور آدھا چہرہ بازو بازو جاتا ہے چہرے پر تو یہ اس کو لقوا بولتے ہیں. تو فالج و لقوا کے دو روحانی علاج, بیمار عابد پیج نمبر 28, لا الہ الا اللہ 11 بار 11 ٹائم, لا الہ الا اللہ 11 بار, نئی رکابی یعنی ایسی پلیٹ جو استعمال نہیں ہوئی, ڈسپوزل پلیٹیں بھی تو آتی ہیں نا تو وہ سستی ہوتی ہیں, تو اس پہ نئی رکابی نئی پلیٹ پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ نجات ملے گی اس بیماری سے, میں لکھا لقبے سے نجات ملے. دوسرا علاج یہ لکھا ہے, یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ شیاطین یعنی شیطانوں کی شرارت نیز فالج و لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی. یعنی روزانہ اگر 100 مرتبہ ہی پڑھتے رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 ٹائم, انشاءاللہ شیطان کی شرارت سے شیطانوں کی شرارتوں سے بھی بچیں گے اور یہ فالج اور لقوے سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى
صلى الله تعالى عليه وعلى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم.
محمد شہزاد ہیں, فیس بک پر سوال کیا ہے انہوں نے, کہتے قبر پر اذان کس وقت دیں, لوگ کہتے ہیں جب سب چلے جائیں اس وقت دینی چاہیے, آپ کیا فرماتے ہیں؟
اس کا کوئی صراط پڑھی نہیں ہے میں نے, تدفین کے بعد دفن ہونے کے بعد اذان دی جائے قبر پر, جب اور کچھ اس میں لوگ چلے جائیں تب دے اور یہ پڑھنا یاد نہیں ہے مجھے.
مدنی جن کے ناظرین آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں حسن رضا کا سوال اور امیر علیہ سنت کا جواب.
حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے طوطا سوار کیا, طوطے کو کشتی میں داخل کیا. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم, پرندوں میں سب سے پہلے طوطا سوار کیا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی میں.
بچوں کے اغوا برائے تاوان یا شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی وارداتوں میں ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 7 سالوں کے دوران صرف پاکستان میں 10,000 سے زائد بچے اغوا ہوئے. اگر اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہ دی تو ہمارے یہ پھول جیسے بچے اسی طرح ظلم و زیادتی کا شکار بنتے رہیں گے. ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اپنے پھول جیسے بچوں کو ان درندوں سے محفوظ رکھ سکیں؟
اللہ اللہ, چاروں طرف سے آفتوں اور مصیبتوں کا ڈیرا ہے, اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں بھی سلامت رہیں, ہمارے بچوں کی جانیں عزتیں بھی محفوظ رہیں, ہم سب محفوظ رہیں. اور ہم اللہ کرے کہ عذاب سے بھی محفوظ ہو جائیں, سب ہم نیک بن جائیں, باعمل ہو جائیں. اس میں یہ کہ واقعی ایسا کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ بچہ اٹھا گئے تو نعوذ باللہ گندا کام کیا, پھر اپنا پاپ چھپانے کے لیے اس کو مار کے پھینک دیا, یا لاش کو بھی جلانا پڑتا ہے کہ کہیں پہچان نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے, کس کا بچہ ہے. پھر جنگلوں میں ڈالاتے ہیں بیچاروں کو, بڑی یعنی کہ وحشیانہ حرکتیں کر رہے کرنے والے, خدا کا خوف نہیں ان کو, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب یہ کہ آپ بھی اپنے بچوں کو کچھ ایسی تربیت دیں جس کی وجہ سے ان کی حفاظت ہو سکے. مثلا اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, بچے کو کہہ دیں کہ جس کو تم جانتے نہیں ہو گاڑی میں اس کی گاڑی میں کبھی بھی مت بیٹھنا. ظاہر آپ کو لینے کے لیے کوئی انجانے آدمی کو تو ماں باپ بھیجیں گے نہیں. اچھا اگر پھر بھی کوئی زبردستی کرے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تو بچے کو سکھا دے کہ وہ چیخے مارے, شور مچائے گا نا, تو اگر وہ اغوا کرنے والا ہوگا نا تو بھاگ جائے گا, گھبرا کے بچت ہو جائے گی. اسی طرح راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی انجانا شخص آپ سے کوئی سوال کرے, بات چیت کرے, تو اس فوراً آپ کو مطلب یعنی کہ دور چلے جانا ہے یا بھاگ جانا ہے وہاں سے. اس طرح بچے کو سمجھائیں کہ کیسا ہی اچھا حلیہ ہو, انجانی عورت ہو یا انجان آدمی ہو, اور وہ مطلب یعنی کہ ساتھ میں چلنے کی کوشش کرے, کوئی ٹافی دے, کوئی کھلونا دے تو اس سے نہ لے, اور اس کے ساتھ کسی صورت بھی ساتھ نہ جائے, اس کے بھلے کیسے اچھے لگتے ہوں, داڑھی بھی ہو, امامہ بھی ہو, کچھ بھی ہو, اس کا بھروسہ نہ کرے. مجھے تو یاد ہے ہم کو تو بچپن میں یہ بولتے تھے, اس وقت بھی یہ چیزیں ہوتی تھی, میری ماں سمجھاتی تھی کوئی سونے کا ڈھیر بھی دکھائے نا تو اس کے پاس نہیں جانا ہے. اگر کوئی پکڑنا چاہے نہ بچے کو چیزیں سکھانی ہے, اگر آپ کو کوئی پکڑنا چاہے کوشش کرے تو ہاتھ پیر مار کر چیخنا چلانا شروع کر دیں, بھلے اس نے پکڑ رکھا, آپ اس کی گاڑی میں بیٹھے نہیں, چیخیں گے نا تو لوگ متوجہ ہوں گے, لوگ آ جائیں گے, ایک صورت یہ ہوگی, یا وہ گھبرا کے چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اور ماں باپ غور کریں کہ اپنے بچے کو اکیلا نہ چھوڑا کریں, اکیلا وہ مدرسے جا رہا ہے, پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, تو یہ وہ سب رسکی کیے نا, اکیلے خطرہ زیادہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو پہنچانے لانے لے جانے کے لیے ترکیب رکھے. جب گھر میں کوئی نہیں اور بچہ تالا کھول کر گھر میں جائے گا, ایسی کوئی صورت ہے تو بچے کو سمجھا دے کہ گھر کی چابی کسی کو دکھے نہیں, نظر نہ آئے, ورنہ کوئی دشمن دیکھ لے گا اغوا کرنے والا تو سمجھ جائے گا کہ یہ بچہ اکیلا ہے, خود ہی چابی سے دروازہ کھول کے اندر جائے گا اور خطرہ جو ہے یہ بڑھ جائے گا. پیدل چلتے وقت ہمیشہ ارد گرد نظر رکھے, اور بلا وجہ فون کا استعمال نہ کرے کہ اس سے توجہ بڑھ سکتی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. والدین اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ بچہ اکیلا گھر سے باہر نہ جائے, نہ کھیلنے, نہ کسی اور کام سے. اگر کسی مجبوری میں بھیج دیا تو اگر زیادہ دیر ہو جائے تو فوراً جہاں بھیجا تھا اس جگہ بچے کی معلومات کریں کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں. اب کچھ اس میں ورد بھی کر لیں ذہن نصیب صبح شام اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر تین تین بار پڑھیے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی یعنی ترجمہ پڑھنا نہیں ہے ویسے آپ کی معلومات کے لیے اللہ پاک کے نام کی برکت سے میرے دین جان اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو یہ شجرہ قادریہ رضویہ جو مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے اس کے پیج نمبر 15 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے وضو کے دوران چھوٹا ہو یا بڑا وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادر ہو یا قادر ہو یا قادر ہو یہ پڑھنے کا معمول بنا دیں عادت بنا دیں اس کی انشاءاللہ عزوجل انسان یا جن کوئی بھی اغوا نہیں کر سکے گا کڈنپ نہیں کر سکے گا یہ تین چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی اسی طرح اگر بچے کو یہ دعا رٹا دیں نا بڑا بچہ سب ایک دعا یاد کر لیں گھر سے جب بھی نکلیں اب گھر سے نکلیں یا مدرسے سے نکلیں اپنے آفس سے نکلیں دکان سے نکلیں یا بھی کچھ دیر آپ ٹھہرے اب نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ دعا یاد کر لیں تو انسان کے شر سے بھی بچیں گے انشاءاللہ شیطان کے شر سے بھی بچیں گے یہ دعا یاد کر لیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بچہ ہو یا بڑا یہ سب یاد کر لیں اس طرح بہنیں بھی یاد کر لیں اللہ نے چاہ تو آپ کو حادثوں سے بھی حفاظت ہوگی آفتوں سے بھی حفاظت ہوگی ڈاکوؤں سے بھی حفاظت ہوگی کڈنپ کرنے والے بدماشوں سے یا جو درندہ صفت حرکت ہے جس کے شروع میں کچھ گفتگو ہوئی تھی زیادتی والی عورت کے ساتھ تو اس طرح کی دعا جو پڑھ لے نا جب جب نکلے میرے رب نے چاہ تو خیر و عافیت کے ساتھ واپس پلٹیں گے اپنے گھر انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس میں اگر چند ایک چیزوں کا اضافہ کر لیا جائے کیونکہ بعض اوقات اغوا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ پلاننگ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور اس کو ریکی کہتے ہیں آتے جاتے ہوئے آنا جانا یہ سب تو اس میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ بچے کو کبھی بھی نئے شخص کے حوالے نہ کرے کیونکہ کوئی اگر نیا شخص لینے کیونکہ ریگولر بہنیں آتی ہیں ریگولر کوئی بھی پرسن آتا ہے لینے کے لیے تو اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ بچے کو تعلیمی ادارے سے جب وہ مدرسہ ہو یا آپ کا اسکول ہو جو بھی اس طرح کا ادارہ ہو بچے کو کسی نئے کے حوالے نہیں کرنا چاہیے یہ والدین کی بھی تاکید ہو ان تعلیمی اداروں کو بعض اوقات جو اطلاعات ملتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ آس پاس کے لوگ ملازمین وغیرہ بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں انوالو پائے جاتے ہیں اور وہ اطلاعیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے بچہ یوں آتا ہے یوں جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں میری درخواست یہ کہ تمام جتنے بھی آپ کے ملازمین ہیں چاہے وہ ڈرائیور ہے کام والے ہیں باورچی ہیں مالی ہیں چوکی دار ہیں ماسی ہے جتنے بھی ہیں ان سب کے شناختی کارڈ کی کاپیز اور ان کے نمبرز آپ کے پاس محفوظ ہونے چاہیے یہ آپ کیونکہ جب بعض اوقات ہوتا ہے شناختی کارڈ مانگتے ہو شناختی کارڈ بھی نہیں نکلتا کئیوں سے کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ تو ہے ہی نہیں تو بھائی شناختی کارڈ نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا تو شناختی کارڈ نہیں ہے گھر کا اتا پتا نہیں کچھ بھی نہیں پتا تو یہ پھر مسائل ہو سکتے ہیں اسی طرح ہر تعلیمی ادارہ یہ وین جو بچے کو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے لینے اور چھوڑنے کی یہ ہر تعلیمی ادارہ نہیں دیتا یہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں اور ادارے کہہ دیتے کہ آپ ان سے بات کر لیں تو وہ سوزوکی والا بھی ہو سکتا ہے رکشے والا بھی ہو سکتا ہے وین والا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کی بھی پوری معلومات ہونی چاہیے گاڑی کا نمبر ہونا چاہیے ڈرائیور کا نام ہونا چاہیے اس کا فون نمبر بھی ہونا چاہیے اس طرح کی آپ کے پاس یہ آپ کے اپنے یہ والدین کے کرنے کے کام ہیں جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انتظامات کر کے رکھے اور اپنے ان چیزوں کو محفوظ رکھیں پھر قریبی تھانے کا نمبر یہ لازمی طور پر آپ کے یہاں نمایاں مقام پر لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ نمبر ہے مجھے ایمرجنسی میں اس نمبر پر فون کرنا ہے. اب ہوتا یہ کہ بعض اوقات ایمرجنسی میں فون کرنے کے لیے فون اٹھا تو فون بند ہے, موبائل ملا تو بیلنس نہیں ہے, تو یہ تمام تر چیزیں پھر اس میں ہوتا ہے, اتنا انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار 100 روپے کا بیلنس نہیں رکھا, اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں یہ پہلے بھی عرض کی گئی ہیں کہ اپنے پاس رکھیں. ایڈوانس میں 2-3 جو بعض اوقات لوگوں کے کارڈ ہوتے ہیں موبائل کے, تو 2-3 ایڈوانس میں کارڈ رکھ لیں گھر کے اندر کہ لینا تو ہے ہی نا جب بھی ختم ہو جائے گا. تو اگر ایڈوانس میں آپ کے پاس 100-100 روپے کے کارڈ پڑے ہوئے ہوں گے تو جیسے ہی کارڈ ختم ہوا تو آپ نے فوراً کارڈ اسکریچ کیا اور آپ کا موبائل ایکٹیو ہو گیا. تو یوں کانٹیکٹس وغیرہ کے تعلق سے بھی اگر تھوڑا سا لحاظ رکھیں گے, خیال رکھیں گے, تو ان شاء اللہ تو بہتر صورتیں نکلتی چلی آئیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر الحسن صاحب سے کہ ایک ہمیں بڑی پیاری ویڈیو ملی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب کا انتقال کے بعد جو ہے وہ بڑا ایمان افروز ایک منظر ہمارے پاس ملا ہے. مدنی چل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
جبھی میں نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا.
قاری محمد آصف قادری اتاری مرکزی جامع مسجد لطفی آباد نمبر 5, وہاں پر یہ مستقل تقریباً 4 سال سے شعبہ حفظ القرآن کا انہوں نے آغاز کیا. یہ ہمارے جامع مسجد کے شعبہ حفظ القرآن کے جو بانی آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں, ان کو ہمیشہ جو ہے میں نے بہت معتدل پایا, غصہ نہ کرنے والا, آفو در ادھر کرنے والا, شفیق, ہمیشہ مسکراتا چہرہ رہتا تھا. آخری وقت جب ان کا وصال ہوا اس وقت یہ ان کا جو ہے نا سر جو ہے میرے ہاتھوں میں تھا اور آخری ہچکی آپ نے لی. آپ کچھ دیر پہلے ہی جو ہے ماشاء اللہ سے وضو کر گئے تھے دوران تدریس کا جو ہے اوقات کار تھے, بہت ایک اچھی یادیں چھوڑ کر چلے گئے قاری آصف صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.
محمد یاسر عطاری ناظم مدرسۃ المدینہ مرکزی جامع مسجد لطیف آباد نمبر 5 حیدرآباد. عرض گزار ہوں کہ قاری آصف عطاری مرحوم عرصہ دراز سے خدمت قرآن میں مشغول عمل تھے اور خطیب و امام جامع نورانی مسجد. جب سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں شامل ہوئے, جب سے آپ کی ماشاء اللہ یہ سوچ بن گئی کہ خدمت قرآن کے حوالے سے کام کرنا ہے, اور آپ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ خدمت قرآن میں گزارا, اور اللہ تبارک و تعالی نے خدمت قرآن کی برکت سے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ آپ خدمت قرآن کرتے 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 اس دنیا سے تشریف لے گئے, اور آپ نے اپنی زندگی کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کچھ اس طرح گزارا کہ آپ کی کوشش تھی کہ جتنا بھی ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہیں وہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر خدمت قرآن کریں. آپ کے چہرے پہ واضح مسکراہٹ تھی.
ہمارے رکن شورا حاجی فاروق سے بھی میری بات ہوئی حیدرآباد سے, جو ہے قاری ایاز کے ساتھ انہوں پڑھا تھا, اور بڑے ملنسار اور خوش اخلاق, اور ماشاءاللہ آخر دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے اور یہ خدمت کرتے رہے. تو امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ اس طرح کی جو کیفیات سامنے آتی ہیں تو ان باتوں سے ہمیں کیا مدنی پھول حاصل کرنے چاہیے؟
اللہ کا انعام ہے کہ یہ واقعی نہیں کہ سامنے نظر آ رہا ہے, چہرے پر مسکراہٹ ہے, اور بزرگوں کا بھی ایسا ہوا ہے, اور رباعی بھی ہے فارسی, اس میں یہ اس کا مفہوم ہے کہ تو جب دنیا میں آیا تو رو رہا تھا, سب ہنس رہے تھے, یہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ بچہ پیدا ہوا, تو اب دنیا سے اس طرح جا کہ تو ہنس رہا ہو اور تیرے چاہنے والے رو رہے ہوں, اس طرح کے مفہوم کی ایک رباعی ہے. تو یہ مطلب ماشاءاللہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں دنیا سے, اور بزرگوں کے اس طرح کے واقعات ہیں مطلب کہ جو انتقال کے وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ شہزاد اعلی حضرت, ان کا بھی جب انتقال ہوا تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی. تو یہ نیک بندوں پر بس جس پر اللہ پاک کا کرم ہو جائے, فضل ہو جائے, اللہ چہرہ بگڑنے سے بچائے, کہ مرتے وقت جس کا چہرہ بگڑ جائے نا وہ بڑی عبرت ہوتی ہے اس میں. بعضوں کے بگڑتے بھی ہیں, دیکھے میں نے بگڑے ہوئے چہرے بھی. اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.